darsequran.com आपके लिए पेश करता है तफसीर कुरान मौलाना असलम शेखुपुरी साहब की आवाज में।
और अल्लाह कहते हैं याद करने के लिए आसान, पढ़ने के लिए आसान और समझने के लिए आसान।
इसके अलावा इस मकबूल वेबसाइट पर आप सुनिए मारूफ आलम दीन के इस्लाही बयानात।
तो इस्लाम का नजरिया ये है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
हम बोनात बच्चों के लिए इस्लाही कहानियां और बहुत कुछ।
मोहम्मद का रोजा करीब आ रहा है, बुलंदी में अपना नसीब आ रहा है।
www.darsequran.com www.darsequran.com
الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم।
पिछले दर्स में आप सुन चुके कि इन आयात में तलाक का जिक्र शुरू हुआ है। गुज़श्ता दरस का जो इख्तिताम हुआ था वो आयत नंबर 227 पर, उसमें भी तलाक का जिक्र था। और आज के दरस का आगाज हुआ है आयत नंबर 228 से, इसमें भी तलाक के अहकाम का जिक्र है। बताया जा चुका कि इस्लाम से पहले तलाक के बारे में इफरात व तफरीत पाई जाती थी। मुशरिकीन का हाल तो ये था कि वह बाज़ औक़ात 100-100 तलाक़ें देकर भी रुजू कर लिया करते थे। यहूद के हाँ तलाक पर कोई कदगन, कोई पाबंदी नहीं थी। शौहर जब चाहता औरत को तलाक देकर फारग कर देता। ईसाइयों के हाँ निकाह हो जाने के बाद अलहदगी का कोई तसव्वुर नहीं था। और इंजील में आज भी ये मौजूद है कि जो शख्स अपनी बीवी को छोड़कर दूसरी से निकाह करे तो वो उस पहली के ख़िलाफ़ जिना करने वाला शुमार होता है। हमारे करीब में हिंदुस्तान में हिंदू रहते हैं, उनके मज़हब में भी तलाक नजायज़ और हराम है। चाहे घर के हालात कैसे ही ख़राब क्यों न हो जाएं और मियाँ बीवी में कैसी ही अनबन क्यों न हो जाए और घर का माहौल दोज़ख जैसा ही क्यों न बन जाए, लेकिन उनके यहाँ जुदाई का कोई तसव्वुर नहीं। और अजीब बात ये कि निकाह होते हुए अगर औलाद न हो तो हिंदू मज़हब में ये इजाज़त तो है कि औरत किसी और मर्द से बच्चा पैदा करवा ले, लेकिन उसको तलाक देने या तलाक लेने का कोई तसव्वुर नहीं है। इस्लाम ने एतदाल का रास्ता इख्तियार किया। अव्वल तो रिश्ते के बारे में ही फरमाया कि सोच समझ कर रिश्ता करो, जज्बाती अंदाज में वक्ती तअस्सुर के तहत, महज सूरत देखकर, महज दौलत देखकर, महज ऊंचा ख़ानदान देखकर निकाह न करो, बल्कि दीनदारी को भी देखो, तकवे को भी देखो, सीरत को भी देखो, अखलाक को भी देखो, मशवरा भी कर लो, अल्लाह से इस्तिखारा भी कर लो। ज़रूरत महसूस करो तो अपनी होने वाली बीवी को देख भी सकते हो। जब इन तमाम मराहिल के बाद निकाह हो गया तो अब ये इस्लाम की तालीम है कि इस निकाह को, इस रिश्ते को निभाने की कोशिश करो। ये कोई कच्चा धागा नहीं है कि जब चाहो इसको तोड़ दो, बल्कि इसको निभाओ। आखिर हद तक अगर जाना पड़े तो जाओ, लेकिन इसको निभाओ। शौहर से कहा बीवी के हुकूक अदा करो, बीवी से कहा शौहर के हुकूक अदा करो, ख़ानदान वालों से कहा अगर इन दोनों में अनबन हो जाए तो सुलह करा दिया करो, सुलह करा देना बहुत बेहतर है। वईदें सुनाई कि मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई डालने की कोई कोशिश न करना कि ये बदतर ترین گناہ ہے، شیطان اس سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور اللہ اس سے بڑا ناراض ہوتا ہے۔ اگر نباہ کی کوئی صورت بھی کامیاب نہ ہو، شوہر نے کوشش کر دیکھی، بیوی نے کوشش کر دیکھی، دونوں کے خاندان نے کوشش کر دیکھی، وقت کے حکمران، وقت کے ذمہ داروں نے کوشش کر دیکھی، لیکن یہ رشتہ کامیاب نہیں ہو رہا، تو اب اسلام مجبوری کی صورت میں طلاق کی اجازت دیتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی کچھ مراحل رکھے، کچھ پابندیاں رکھی۔ پہلی بات تو یہ فرمائی کہ اگرچہ طلاق جائز ہے، حلال ہے، لیکن یاد رکھو کہ اللہ نے جن چیزوں کی اجازت دی ہے ان میں سے سب سے قابل نفرت چیز اللہ کی نظر میں طلاق ہے، تو طلاق سے بچو۔ صرف دو افراد کے درمیان جدائی نہیں ہوگی، بچے تربیت سے محروم ہو جائیں گے، دو خاندانوں کے درمیان عداوت، دشمنی، نفرت کی مستقل بنیاد پڑ جائے گی، بدکاری میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے، معاشرہ خراب ہوگا۔ لہذا حتی الامکان طلاق سے بچو، بہت ہی مجبور ہو جاؤ تو طلاق دے سکتے ہو، لیکن اس پر چند پابندیاں لگا دی۔ پہلی پابندی یہ لگائی کہ غصے کی حالت میں طلاق نہ دو۔ اب ہمارے ہاں طلاق دی ہی جاتی ہے غصے کی حالت میں، معمولی بات پر لڑ پڑے، آپس میں رنجش ہو گئی، تو میں شروع ہو گئی، زبان میں تیزی آ گئی، جذبات آگ بگولا ہو گئے، اور جناب شوہر صاحب نے آخری قدم اٹھا لیا، آخری قدم جس کی کوئی تلافی نہیں، طلاق طلاق طلاق، اور اپنے آپ کو بڑا بہادر سمجھ رہا ہے کہ میں ایسا پاور فل ہوں، ایسا با اختیار ہوں، ایسا صاحب اقتدار ہوں، ایسا طاقتور ہوں کہ جب چاہوں تین لفظ بول کر اس مقدس رشتے کو ختم کر سکتا ہوں۔ اللہ کی نظر میں ایسا شخص ناپسندیدہ، اور بعض اوقات خود بھی رل جاتا ہے، ذلیل ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، پھر اپنے تھوکے ہوئے کو چاٹنا چاہتا ہے، تاویلوں کا سہارا لیتا ہے، مفتیوں کے دروازے کھٹکھٹاتا ہے، کوئی میرے لیے کوئی راستہ نکال دے، شریعت میں میرے لیے جواز ثابت کر دے، یہ ٹوٹا ہوا رشتہ پھر جڑ جائے۔ تو اسلام کہتا ہے غصے کی حالت میں طلاق مت دو۔ پہلوان وہ نہیں جو کشتی میں دوسرے کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو پالے۔ اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، اپنے جذبات کو کنٹرول رکھتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، یہ ایمان والوں کی صفات اللہ نے بیان فرمائی ہیں۔ غصے کی حالت میں طلاق نہ دو، لیکن اگر دے دی تو طلاق ہو جائے گی۔ بہت سے لوگ بعد میں کہتے ہیں میں غصے میں تھا، پاگل ہو گیا تھا، مجھے کچھ پتہ ہی نہیں تھا میری زبان سے کیا نکل رہا ہے۔ پاگل اس وقت تو نہیں تھا، اب پاگل بننے کی کوشش کر رہا ہے، مفتی صاحب کی نظر میں اپنے آپ کو پاگل بنا کر پیش کر رہا ہے، میں پاگل ہو گیا تھا، حالانکہ پاگل نہیں تھا، غصہ تیز تھا، لیکن اب بناوٹی طور پر پاگل بن رہا ہے۔ واقعہ آپ کو سنایا تھا، حجاج بن یوسف ایک دن آبادی سے باہر نکلا، ایک دیہاتی سے ملاقات ہو گئی، اس سے پوچھا حجاج بن یوسف کے بارے میں کیا خیال ہے۔ دیہاتی کو جتنی گالیاں آتی تھیں وہ ساری گالیاں حجاج بن یوسف کو دے ڈالی۔ آخر میں حجاج نے پوچھا جانتے ہو میں کون ہوں؟ اس نے کہا نہیں۔ حجاج نے کہا میں ہی ہوں حجاج بن یوسف جس کو تم گالیاں بک رہے تھے۔ اس دیہاتی نے کہا مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا میں اس شہر کا مشہور دیوانہ ہوں، مجھے ہر مہینے 3 دن مرگی کا شدید دورہ پڑتا ہے، آج پہلا دن تھا اور پہلا دن زیادہ سخت ہوتا ہے، پاگل بن گیا، اب پاگل بن رہا ہے۔ تو مفتی کے سامنے جا کر پاگل بنتے ہیں، میں پاگل ہو گیا تھا، غصہ آ گیا تھا، تو ارے بھائی شریعت کے حکم کو دیکھ لیتے۔ مسلمان تو وہ ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں شریعت کے حکم کو دیکھے، نکاح کرنے سے پہلے دیکھے شریعت کیا کہتی ہے، طلاق دینے سے پہلے دیکھے شریعت کیا کہتی ہے، تجارت کرتے ہوئے دیکھے شریعت کیا کہتی ہے۔ مسلمان کی شان تو یہ ہے۔ تو پہلی پابندی تو یہ لگائی کہ غیظ و غضب کی حالت میں طلاق نہ دو، دوسری پابندی یہ لگائی کہ حیض کی حالت میں طلاق نہ دو۔ حیض کی حالت عام طور پر نفرت کی حالت ہوتی ہے، دوری کی حالت ہوتی ہے، وحشت کی حالت ہوتی ہے، تو فرمایا کہ اس میں طلاق نہ دو، پاکی کے دنوں کا انتظار کر لو۔ تیسری پابندی یہ لگائی کہ ایک ہی وقت میں تین طلاقیں نہ دو، مجبور ہو، حالات نہیں سدھر سکتے تو پھر بھی دیکھو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے تم سے بھی زیادہ خیر خواہ ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کٹھی تین طلاقیں مت دو، ایک طلاق دے کر خاموش ہو جاؤ، تم تو جدائی چاہتے ہو نا، تو جدائی تین طلاقوں سے بھی ہو جاتی ہے، جدائی ایک طلاق سے بھی ہو جاتی ہے، ایک طلاق دے کر اب خاموش ہو جاؤ، انتظار کرو تین حیض تک، گویا کہ تین مہینوں تک۔ اگر ان تین مہینوں میں، تین ایام حیض میں صلح کی، نباہ کی، رجوع کی، واپسی کی، گھر بسانے کی کوئی صورت بن جاتی ہے، جذبات ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، پاگل پن ختم ہو جاتا ہے، تو بہت اچھا، دوبارہ گھر بسا لو۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو تین مہینے جب گزر جائیں گے تو بیوی تم سے جدا ہو جائے گی، جدائی چاہتے ہو، جدائی ہو جائے گی۔ ایک تو تین مہینے مل گئے انتظار کے لیے، اور دوسری بات کہ تین مہینے گزرنے کے بعد جب جدائی ہو جائے، جدائی کے بعد چھ مہینے گزر گئے، سال گزر گیا، پھر اگر میاں بیوی کا آپس میں دوبارہ نکاح کرنے کو دل چاہا، محبت جاگ اٹھی، رشتے بیدار ہو گئے، وہ جو اکٹھے رہنے کے جو دن تھے ان کی یاد ستانے لگی، تو اب پھر دونوں آپس میں نکاح کر سکتے ہیں، حلالے کی ضرورت نہیں، کسی دوسرے کے نکاح میں عورت کے جانے کی ضرورت نہیں۔ جس کو عام طور پر غیرت مند مرد بھی برداشت نہیں کرتا اور غیرت مند عورت بھی برداشت نہیں کرتی، تو کتنی سہولت ہے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ تین طلاقیں اکٹھی نہ دو، ایک دے دو اور انتظار کرتے رہو۔ اگر رجوع کر لیا بہت اچھا، رجوع نہ کیا تو جدائی ہو جائے گی۔ چوتھی بات یہ کہی کہ اگر تم نے ایک طلاق دے دی یا دو طلاقیں دے دی تو فوراً یہ رشتہ نہیں ٹوٹے گا، بلکہ عدت پوری ہونے تک رشتہ باقی رہے گا۔ یہ جو عدت کا حکم ہے یہ شاید تمام شریعتوں میں صرف اسلام کے اندر ہے اور صرف قرآن کے اندر ہے، اور بڑی حکمت اس میں، بڑا فائدہ کہ فوری رشتہ نہیں ٹوٹتا، عدت گزارنا ضروری، طلاق ہو جانے کے بعد، نکاح سے آزادی کے بعد جو تعطل کا زمانہ ہے، جو انتظار کا زمانہ ہے، اسے عدت کہتے ہیں۔ یہ عدت گزارنا ضروری۔ عدت میں ایک حکمت تو یہ ہے کہ شوہر کو ٹھنڈے دل سے غور و فکر کا موقع مل جائے۔ یہ جو حالت جنگ کو ختم کرنا ہوتا ہے اس میں بھی بڑے فائدے ہوتے ہیں کہ حالت جنگ کو ختم کیا جائے اور جذبات کو ٹھنڈا کیا جائے اور غور و فکر کا موقع فراہم کیا جائے۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو جنگ کی حالت میں، غصے کی حالت میں، جوش کی حالت میں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن پرسکون ہونے کی حالت میں، غصہ ٹھنڈا ہو جانے کے بعد، امن اور سکون آ جانے کے بعد وہ باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ اور شریعت یہ چاہتی ہے، اللہ یہ چاہتا ہے، اللہ کے رسول یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ رشتہ باقی رہے، ان کے درمیان رشتہ ٹوٹنے نہ پائے۔ تو عدت میں ایک حکمت تو یہ انتظار کا وقفہ، موقع، مدت فراہم کرنا، اور عدت کے اندر دوسری حکمت وہ ہے حمل کی تحقیق۔ یہ پتہ چل جائے کہ یہ عورت جس کو طلاق ہوئی ہے یہ حاملہ تو نہیں، کیونکہ اگر یہ حاملہ ہے تو حاملہ کی عدت وضع حمل کے ساتھ ہوتی ہے، بچہ جننے کے ساتھ۔ حمل کا پتہ چل جائے اور یہ پتہ چل جائے کہ یہ بچہ جو پیدا ہوا یہ کس کا ہے، اس کا نسب کس کے ساتھ جوڑا جائے، پہلے شوہر کے ساتھ یا دوسرے شوہر کے ساتھ۔ اس لیے کہ شریعت نے نسب کی حفاظت کا بھی بڑا اہتمام کیا ہے۔ آج یورپ کی جو گندی تہذیب ہے، سڑی ہوئی تہذیب، لانتی تہذیب، دجالی تہذیب، جس تہذیب میں اللہ کے نبیوں کو گالیاں دینا جائز، اللہ کے نبیوں کا مذاق اڑانا جائز، جس تہذیب میں نہ بہن کا رشتہ، نہ بیٹی کا رشتہ، نہ ماں کا رشتہ، سارے رشتے پامال ہو گئے، اس گندی تہذیب میں نسب کی حفاظت کا بھی کوئی اہتمام نہیں۔ لاکھوں کروڑوں بچے ہیں یورپ میں جو بن نکاحی ماؤں سے پیدا ہوئے ہیں اور ناجائز تعلقات کے نتیجے میں پیدا ہونے والے نہ بچے شرم محسوس کرتے ہیں، نہ پیدا کرنے والی ماں شرم محسوس کرتی ہے، نہ ناجائز تعلق رکھنے والا مرد شرم محسوس کرتا ہے۔ اور اسلام کی تہذیب کے علم بردار چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی اسی رنگ میں رنگ جائیں جس رنگ میں یہ خود رنگے ہوئے ہیں۔ آپ نے دیکھا یہ جو خاکے اور کارٹون چھاپے گئے، تو وہ کہتے ہیں ہم نے یہ اس لیے چھاپے تاکہ آہستہ آہستہ مسلمانوں کو بھی ایسی چیزوں کا عادی بنایا جائے، ان کے اندر برداشت کا مادہ پیدا کیا جائے، ان کو روشن خیال بنایا جائے، ان کو اعتدال پسند بنایا جائے۔ ہم نے یہ اس لیے چھاپے ہیں، ان کو عادی بنانا چاہتے ہیں۔ اسی طریقے سے مرد اور عورت کے تعلقات میں بھی وہ ہمیں اپنی تہذیب کے رسم و رواج اور خصوصیات اور امتیازات کا عادی بنانا چاہتے ہیں، مسلمان بھی ویسے ہی بن جائیں جیسے ہم ہیں، غلط تعلق میں شرم محسوس نہ کریں۔ اور حرامی نسل بچوں کی کثرت ہو جائے اور اس کثرت کو کوئی عیب نہ سمجھا جائے، لیکن اسلام میں نسب کی حفاظت کا اہتمام ہے، معلوم ہو کہ یہ بیٹا کس کا ہے، تو یہ عدت اس لیے رکھی ہے۔ تو آج کے درس میں جو ہم نے پہلی آیت کریمہ پڑھی اس میں شروع میں عدت ہی کا بیان ہے، فرمایا کہ بل مطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اور طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں تین حیض تک۔ قروء کا معنی حضرت عمر نے، حیط ابن عباس نے، حیط عبداللہ بن مسعود نے اور ان جیسے 13 صحابہ رضی اللہ عنہم نے، فرمایا کہ قروء کا معنی حیض، اور حنفیوں نے بھی اسی قول کو اختیار کیا۔ عورتیں، طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک انتظار میں رکھیں، جب تک عدت گزر نہ جائے وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح نہیں کر سکتی۔ بلا یحل لہن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن، عورتوں کے لیے حلال نہیں یہ کہ وہ چھپائیں جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا ہے۔ اگر حمل ہے تو اسے ظاہر کر دیں، اور اگر ماہواری آ رہی ہے تو اسے ظاہر کر دیں. ان کننا یؤمننا باللہ والیوم الآخر, اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر. آپ دیکھ رہے ہیں سورۃ البقرہ پڑھ رہے ہیں آپ, احکام ہیں اس میں, مسائل ہیں, اور آج کل جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں اس میں نکاح اور طلاق کے مسائل, کہیں حیض کے مسائل, لیکن قدم قدم پر, ہر جملے کے اختتام پر, ہر آیت کے اختتام پر پڑھنے والے کے ذہنی اور فکری اور قلبی رشتے کو جوڑا جاتا ہے اللہ کے ساتھ. یہاں فرمایا کہ عورتوں کے رحم میں جو کچھ ہے وہ اس کو ظاہر کر دے, چھپائے نہیں. اگر حاملہ ہے تو بتا دیں, حاملہ نہیں ہے تو بھی بتا دیں, اور ساتھ ہی کیا کہہ دیا, ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر, اگر وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں تو ایسا ہی کریں. جتنا ایمان مضبوط ہوگا, جتنا اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر یقین کامل ہوگا, اتنا ہی شریعت کے, قرآن کے, حدیث کے ایک ایک حکم پر, ایک ایک جز پر عمل کرنا آسان ہوگا. چاہے وہ طلاق کا مسئلہ ہو, چاہے وہ نکاح کا حکم ہو, چاہے وہ عدت کا حکم ہو, اور چاہے وہ رحم کے پاک ہونے یا پاک نہ ہونے کا مسئلہ ہو, تو اللہ پر ایمان, آخرت کے دن پر ایمان عمل کرنا آسان کر دیتے, حرام سے بچنا آسان کر دیتے, حلال پر اکتفا کرنا آسان کر دیتے, سچ بولنا آسان کر دیتے, جھوٹ سے بولنا, جھوٹ سے بچنا یہ آسان کر دیتے. بنیاد کیا ہے؟ ایمان باللہ, ایمان بالیوم الآخر, اللہ پر ایمان, آخرت کے دن پر ایمان. اگر ہمارا ایمان ہمیں شریعت کے احکام پر عمل کرنے پر آمادہ مجبور نہیں کرتا, تو ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. فرمایا کہ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا, اور ان کے شوہر اس مدت میں انہیں واپس لے لینے کے زیادہ حقدار ہیں, بشرطے کہ وہ اصلاح حال کا ارادہ رکھتے ہوں. یہ جو مدت ہے, تین حیض کی مدت, تین مہینوں کی مدت, عدت کی مدت, فرمایا کہ اس مدت میں شوہر اگر رجوع کرنا چاہے تو رجوع کرنے کا وہی زیادہ حقدار ہے, اس بیوی سے تعلق دوبارہ بحال کرنے کا وہی حقدار ہے. لیکن ساتھ ہی فرما دیا بشرطے کہ وہ اصلاح حال کا ارادہ رکھتا ہو, بیوی کو تنگ کرنا مقصود نہ ہو. زمانہ جاہلیت میں تو ہوتا تھا, جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا, ایک طلاق دی پھر رجوع کر لیا, دوسری پھر رجوع, تیسری پھر رجوع, چوتھی پھر رجوع, سو طلاقیں دے دیتے اور پھر رجوع, کھیل بنا رکھا تھا. ایسی عورتیں نہ تو متعلقہ شمار ہوتی تھیں اور نہ ہی وہ بیوی ہوتی تھی, بلکہ معلقہ, بیچ میں لٹکی ہوئی, نہ ادھر نہ ادھر, نہ بیوی والے حقوق نہ آزادی کہ کہیں اور رشتہ کر لے, تنگ کرنا مقصد. تو فرمایا کہ دیکھو, تنگ کرنے کے ارادے سے رجوع نہ کرنا. اللہ کیسی کیسی باریکیوں پر نظر رکھتے ہیں. اللہ انسانوں کی نفسیات کو, ان کی حرکتوں کو کتنی دقتیں نظر سے جانتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ رجوع کرنے کے تم ہی زیادہ حقدار ہو, لیکن اس وقت جبکہ تمہارا ارادہ اصلاح کا ہو, فساد کا نہ ہو, ایذا کا نہ ہو, تنگ کرنے کا ارادہ نہ ہو. میں نے بعض ایسے کیس بھی سنے, ہمارے علم میں آئے, بعض بدبختوں نے نکاح کر لیا، ساری زندگی اس عورت کی زندگی تلخ کر کے رکھ دی، نہ تو بیوی والے حقوق ادا کیے نہ طلاق دی، کہا میں یوں ہی انتقام لوں گا، یوں ہی تڑپاؤں گا، یہ ظلم کی انتہا ہے شریف خواتین کے ساتھ۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے بھی حقوق ہیں جیسے ان عورتوں پر حقوق ہیں شرعی دستور کے موافق۔ عورتوں پر کچھ فرائض ہیں اور عورتوں کے کچھ حقوق ہیں، گھر کی ناموس کی حفاظت، گھر کی حفاظت، مال کی حفاظت، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت، اولاد کی تربیت، یہ تو عورت کے فرائض میں سے ہے۔ اور عورت کو رہائش دینا، نہ نفقہ کا انتظام کرنا اور ازدواجی حقوق ادا کرنا، یہ عورت کے حقوق ہیں جو شوہر پر لازم ہوتے ہیں۔ اور شریعت نکاح کی اجازت اسی مرد کو دیتی ہے جو بیوی کے حقوق ادا کر سکتا ہو، فقہ کی تمام کتابوں میں لکھا ہے، جو بیوی کے حقوق ادا نہیں کر سکتا اس کے لیے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ سن لیجیے، جو کسی بھی اعتبار سے، نہ نفقہ کے اعتبار سے، ازدواجی اعتبار سے بیوی کے حقوق ادا کرنے کے قابل نہیں ہے، اس کے لیے نکاح کرنا جائز نہیں۔ اور جب نکاح کیا ہے تو اب حقوق ادا کرے۔ ہم نے معمولی بات سمجھا ہے، جبکہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے حقوق ادا کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ سب سے زیادہ کامل ایمان والے ہیں۔ معاملات کو تو ہم نے بھلا رکھا ہے، ہمارے ہاں کامل مومن ہونے کے لیے ایسی چیزوں کی شرطیں ہیں جو شریعت نے شرطیں نہیں لگائیں، میں تفصیل میں نہیں جاتا، اس میں بھی افراط و تفریط پایا جاتا ہے۔ اگر ان چیزوں کو بیان کیا جائے تو جو عمل کرنے والے وہ کہتے ہیں ان چیزوں کو آپ کیوں چھیڑتے ہیں، لوگوں کی نظر میں ان کی اہمیت کم ہو جائے گی، اور جو عمل نہیں کرنے والے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں بالکل فضول ہیں، معاذ اللہ، یہ بھی غلط۔ لیکن میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤمنین میں سے سب سے کامل ایمان والا اسے قرار دیا جس کے اخلاق سب سے اچھے اور جو اپنی بیویوں کے لیے سب سے اچھا۔ فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائکم، مؤمنین میں سے سب سے کامل ایمان والا وہ جس کے اخلاق سب سے اچھے، اور تم میں سے سب سے بہتر وہ جو اپنی عورتوں کے لیے سب سے بہتر۔ حجۃ الوداع کے موقع پر مختصر سا خطبہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیکن اس خطبے میں مسلمانوں کی فلاح و بہبود سے تعلق رکھنے والا شاید ہی کوئی مسئلہ ہو جو بیان ہونے سے رہ گیا ہو۔ کیا جامع خطبہ ہے، انسانیت کا منشور ہے خطبہ حجۃ الوداع۔ اور کس نے ارشاد فرمایا؟ ایک بکریاں چرانے والے نے، ایک امی نبی نے، قربان جاؤں اس امی کے قدموں کی خاک پر ہمارا سارا علم، سارے لفظ، سارے جملے، سارے شعر، ساری تقریریں، ساری قوت بیان، ساری فصاحت و بلاغت، ساری سلاست، ساری روانی، یہ قربان ہو جائے آمنہ کے لال کے قدموں کی خاک پر۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ فَتَّقُ اللَّهِ فِي النِّسَاءِ، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانٍ، اس لیے کہ تم نے ان کو لیا ہے امان کے ساتھ. وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ, اور ان کو تم نے اپنے لیے حلال کیا ہے اللہ کے کلمے سے, اللہ کے نام پر تم نے ان کو اپنے لیے حلال کیا ہے اور ان کو اپنے نکاح میں لیا ہے. لہذا دیکھو عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. وفات سے چند لمحے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہم وصیت امت کو ارشاد فرمائی اس میں دو چیزوں کا خاص طور پر ذکر کیا, الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, مسلمانوں نماز کی پابندی کرنا اور جو لوگ تمہارے ماتحت ہیں ان کے حقوق کا خیال کرنا. ایسے الفاظ منتخب فرمائے کہ اس میں, ان الفاظ میں بیویاں بھی آ گئیں, غلام بھی آ گئے, لونڈیاں بھی آ گئیں, ملازم بھی آ گئے, نوکر چاکر بھی آ گئے, بچے بھی آ گئے, یہ سب آ گئے. الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ عورتوں کے بھی حقوق ہیں جیسے ان پر حقوق, اور شوہر کا بھی یہی حال, کچھ شوہر کے فرائض ہیں اور کچھ حقوق ہیں. اگر دونوں اپنے اپنے حقوق کا احساس زیادہ کریں تو دلوں میں محبت پیدا ہوگی. لیکن آج کی دنیا کا ایک افسوسناک مسئلہ یہ ہے کہ ہر جگہ, ہر ملک میں, ہر شہر میں, ہر شعبے میں لوگوں کو اپنے حقوق کی تو فکر ہوتی ہے, فرائض کی فکر نہیں ہوتی. حالانکہ اگر ہر کوئی اپنے حقوق کی فکر کرے تو یہ اپنے فرائض کی فکر کرے حقوق سے زیادہ, تو یہ دنیا جنت بن جائے. آپ والد کو دیکھیں, اس کے حقوق ہیں تو اس پر کچھ فرائض بھی ہیں, اولاد حقوق بھی ہیں فرائض بھی ہیں, بیوی حقوق بھی ہیں فرائض بھی ہیں, شوہر حقوق بھی ہیں فرائض بھی ہیں, مالک اور مزدور حقوق بھی ہیں فرائض بھی ہیں, استاد اور شاگرد حقوق بھی ہیں فرائض بھی ہیں, ہمارے حکمران چاہے وہ پولیس والا ہو, تھانے دار ہو, صوبائی اسمبلی کا ممبر ہو یا صدر اور وزیر اعظم تک, ان کے حقوق بھی ہیں فرائض بھی ہیں. جب یہ سب لوگ اپنے اپنے فرائض کو ادا کرنے کی فکر کریں تو جھگڑے نہ ہوں, فساد نہ ہو, انتشار نہ ہو. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ ہر ایک کو اپنے حقوق کی فکر ہے لیکن فرائض کی فکر نہیں. اور قرآن یہ سمجھا رہا ہے کہ دیکھو عورتوں پر فرائض بھی ہیں کچھ لیکن ان کے حقوق بھی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھا رہے ہیں کہ عورتوں کے ذمے کچھ فرائض بھی ہیں لیکن یاد رکھو ان کے کچھ حقوق بھی ہیں. اور الحمدللہ پوری بصیرت کے ساتھ, پوری بصیرت کے ساتھ میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ دنیا میں عورتوں کے حقوق کی سب سے پہلی آواز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی, اور یہ آواز اس وقت اٹھائی جب دنیا کے دانشور عورت کو انسان تسلیم کرنے میں بھی تردد کا شکار تھے, شکوک کا شکار تھے کہ عورت انسان بھی ہے یا کہ نہیں, اس بارے میں بحث ہو رہی تھی, شکوک و شبہات. اور بحث عام جگہوں پر نہیں, گرجاؤں میں, عبادت خانوں میں, اسمبلیوں میں, دانشوروں کی مجلس میں, جاہلوں میں نہیں, بڑے بڑے پڑھے لکھوں میں بحث ہو رہی تھی عورت انسان بھی ہے یا کہ نہیں. اور اس وقت میرے آقا فرما رہے تھے, میرے آقا, میری آنکھوں کی ٹھنڈک تین چیزوں میں ہے, ان میں عورت کو بھی آقا نے بیان فرمایا, عورت کے حقوق بیان فرما رہے تھے. آج بہت سے لوگ معاذ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو حقوق نسواں کا غاصب قرار دیتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو حقوق نسواں کی آواز اٹھانے والے تھے, لیکن آج بعض کم عقل خواتین کے ذہن میں یہ بٹھا دیا گیا کہ عورت کے حقوق کا مطلب یہ ہے کہ اسے ایک شو پیس بنا دیا جائے, اسے گھر سے باہر نکال دیا جائے, اسے ایک کھلونا بنا دیا جائے, وہ سیکٹری بنے, وہ ایئر ہوسٹس بنے, وہ مردوں کی شہوت کی تکمیل کا ایک کھلونا بن کے رہ جائے. تو وہ سمجھتے ہیں یہ ہے عورتوں کے حقوق. اسلام کہتا ہے نہیں, تو کھلونا نہیں ہے, تو گھر کی ملکہ ہے. یہ کمائے تو بیٹھ کر کھائے, یہ لے کر آئے تو بچوں کی تربیت کرے اور تو گھر کا نظام سنبھالے. بغیر شدید مجبوری کے تو گھر سے قدم باہر نہ نکال. مجبوری کی حالت میں اسلام عورت کو اجازت دیتا ہے گھر سے باہر جانے کی بھی اجازت ہے, بعض شرائط کے ساتھ ملازمت کی بھی اجازت ہے, لیکن عورت کو کھلونا بننے کی اجازت اسلام نہیں دیتا. تو فرمایا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, عورتوں کے بھی حقوق ہیں جیسے ان پر حقوق شرعی دستور کے موافق. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, اور مردوں کے لیے عورتوں پر ایک قسم کی فضیلت ہے. مردوں کو عورتوں پر اللہ نے کچھ فوقیت عطا فرمائی ہے. دیکھیے حقوق اور واجبات میں تو مرد اور عورت دونوں برابر ہیں, ایمان کے دائرے میں دونوں برابر ہیں, عمل کے دائرے میں دونوں برابر ہیں. یعنی جیسے مرد ایمان قبول کر کے اللہ کا مقرب بن سکتا ہے, عورت بھی بن سکتی ہے. مرد عمل کرے تو اسے ثواب ملتا ہے, عورت عمل کرے نیک عمل کرے تو اس کو بھی ثواب ملتا ہے. اللہ نے کہہ دیا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن الذي كانوا يعملون, جو بھی کوئی نیک عمل کرے, جو بھی خواب و مرد ہو یا عورت ہو, شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو, تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں پاکیزہ زندگی عطا کریں گے اور ان کے اعمال کا بدلہ ان کو دیں گے. بلکہ میری مائیں بہنیں یاد رکھیں, بیماری کے دنوں میں, ولادت کے دنوں میں, بچے کی رضاعت تربیت اور پرورش کے دنوں میں اور حمل کے دنوں میں جب خواتین بعض اعمال نہیں کر سکتی تو اللہ پاک ان کو اس مشقت اٹھانے کے نتیجے میں بغیر عمل کیے مردوں سے زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں. تو اس دائرے میں تو دونوں برابر ہیں, ایمان کے دائرے میں, عمل صالح کے دائرے میں, انسانیت کے دائرے میں, حقوق اور فرائض کے دائرے میں. لیکن مرد کو عورت پر جو فضیلت دی وہ قوامیت کے درجے میں, کہ مرد نگران ہے, مرد ذمہ دار ہے, مرد سربراہ ہے. اس لیے کہ دیکھیے کوئی بھی ادارہ ہو, کوئی بھی کمپنی ہو, کوئی بھی جماعت ہو, اس کو چلانے کے لیے سربراہ کی ضرورت ہے. گھر کے ادارے کا سربراہ شریعت نے مرد کو قرار دیا, اس لیے کہ عقل کے اعتبار سے مرد کو عورت پر فوقیت حاصل ہے, جسمانی قوت کے اعتبار سے مرد کو عورت پر فوقیت حاصل ہے. جدید علوم کے ماہرین وہ طویل تحقیق اور تجربے کے بعد یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے کہ واقعی قوت اور عقل کے لحاظ سے مرد کو عورت پر فضیلت حاصل ہے، لیکن یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ قوت اور عقل کے اعتبار سے مرد کو عورت پر فضیلت حاصل ہے، یہ مجموعی اعتبار سے ہے، ایک ایک فرد کے اعتبار سے نہیں ہے۔ یعنی یہ ضروری نہیں کہ ہر مرد ہر عورت سے عقل کے اعتبار سے فائق ہو، اور ہر عورت وہ ہر مرد سے عقل کے اعتبار سے کمزور ہو۔ ایسے بھی ہیں مرد کہ عقل کے اعتبار سے زیرو زیرو کسی کام کے، جسمانی اعتبار سے بھی بعض مرد عورتوں سے بہت کم تر۔ اسی لیے کہا گیا خدا پنج انگشت یکساں نہ کرد، نہ ہر زن زن نہ ہر مرد مرد۔ خدا نے یہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں کی، نہ ہر عورت عورت ہوتی ہے نہ ہر مرد مرد ہوتا ہے۔ آپ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی مثال دیکھیں، صحابہ کرام یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری ماں جو ایک عورت ہے لیکن علم کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے، حافظے کے اعتبار سے، فقاہت کے اعتبار سے، بصیرت کے اعتبار سے ہم سے آگے ہے۔ چنانچہ اپنے بہت سے مشکل مسائل کے حل کے لیے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا دروازہ کھٹکھٹایا کرتے تھے، اما یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ سمجھا دیجئے۔ بہت بڑی محدث ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، یوں ہی تاریخ میں بے شمار عورتیں گزری، آج بھی ہیں، جن کو اللہ نے علم سے نوازا، عقل سے نوازا۔ تو یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ مرد عقل اور قوت کے اعتبار سے عورت سے فائق ہے، تو یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں بیان کر رہے، بلکہ عمومی طور پر ایسا ہے۔ اور خود اللہ نے بھی اس بات کا ذکر کیا، فرمایا کہ دیکھو الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضہم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ مرد جو ہیں یہ عورتوں پر قوام ہیں، نگران ہیں، حاکم ہیں، سربراہ ہیں۔ کیوں؟ فرمایا کہ ایک وجہ تو یہ کہ بعض غیر اختیاری چیزیں ہیں جو اللہ نے مرد کو دی ہیں عورتوں کو نہیں دی۔ اللہ نے جو انسانوں میں اوصاف و کمالات تقسیم کیے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو غیر اختیاری ہیں، ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ کسی کو حافظہ دیا ہے، کسی کو نہیں دیا، کسی کو حسن دیا ہے، کسی کو نہیں دیا، کسی کو گورا بنایا، کسی کو کالا بنایا، کسی کو طاقتور، کسی کو کمزور، غیر اختیاری چیزیں۔ اسی لیے جو غیر اختیاری چیزیں ہیں ان کو دیکھ کر ہمیں حسد کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ اللہ نے جیسا بنایا ویسے ہی ہم بہتر ہیں، اور ویسے بھی اللہ نے کسی کو مزدوری کے لیے پیدا کیا اور کسی کو فیکٹری کا مالک ہونے کے اعتبار سے پیدا کیا، کسی کو صنعت کاری کا ذہن دے کر، کسی کو سائنس کا ذہن دے کر، کسی کو حفظ قرآن کا ذہن دے کر، کسی کو علم حدیث کا ذہن دے کر پیدا کیا، اس لیے کہ سارے شعبے چلانے اللہ نے۔ اور اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ بھائی اگر کسی کا بچہ یا بچی حافظ نہ بن سکے تو بہت زیادہ پریشان نہ ہوا کرے، ہر بچے یا بچی کا حافظ بننا یہ کوئی فرض نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، سنت بھی نہیں ہے، ایک مستحب ہے، ایک فضیلت ہے، اللہ دے دے بہت اچھا، نہیں ملے تو کم از کم مسلمان تو بنے، اگر حافظ نہیں بنتا تو مسلمان بنانا یہ تو ضروری ہے، اس پر زیادہ توجہ دے۔ تو غیر اختیاری چیزیں ہیں۔ تو فرمایا کہ مرد حاکم ہے، ایک تو اس لیے کہ بعض غیر اختیاری اوصاف ہیں جو اللہ نے مرد کو دیے لیکن عورت کو نہیں دیے، اور دوسری بات یہ کہ مرد خرچ کرتا ہے، کماتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، خواتین کو، بیویوں کو احساس ہونا چاہیے کہ ان میں سے بعض کے شوہر اپنا خون جلا کر، سیٹھوں کی جھڑکیاں سن کر، راتوں کو جاگ کر، کوئی چوکیدار بن کر، کوئی مالی بن کر، کوئی چپڑاسی بن کر، کوئی ٹوکری اٹھا کر کوئی ٹھیلا چلا کر ان کے لیے رزق حلال کماتے ہیں تو اس بات کی قدر کی جائے. اللہ کی بندی تو گھر بیٹھی ہوئی ہے, اگر یورپ کی عورت کی طرح تجھے بھی پھینک دیا جاتا, جا خود کمار خود کھا, تیرا کیا بنتا؟ نہ عزت کی حفاظت, نہ ایمان کی حفاظت, نہ صحت کی حفاظت. تو اس لیے فرمایا کہ وہ خرچ کرتے ہیں تو وہ قوام ہیں, مرد حاکم ہیں, گھر کے سربراہ ہیں, ان کو اللہ نے قوت عطا کی, فضیلت عطا کی, فوقیت عطا کی. توجہ سے سنیے گا, عجیب بات فرمائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے. فرمایا کہ یہ جو اللہ نے ذکر کیا کہ مرد کو عورت پر فوقیت حاصل ہے, فضیلت حاصل ہے, اس لیے کہ عورت کمزور ہے, مرد طاقتور ہے, اور اس کو جسم اور عقل کے اعتبار سے بھی قوت عطا کی گئی ہے, تو فرمایا کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو افضل ہے وہ مفضول پر, جو قوی ہے وہ کمزور پر ظلم کرنا شروع کر دے, بلکہ عورت کی کمزوری کا ذکر کیا مرد کو متوجہ کرنے کے لیے, دیکھ کمزور ہے, اس کے حقوق کا خیال کرنا, اور عورت مرد کی طاقت کا ذکر کیا یہ بتلانے کی ہے کہ اللہ نے تجھے طاقت عطا کی ہے تو تم طاقتور ہونے کی وجہ سے حقوق ادا کرو, تمہیں طاقت عطا کی ہے اللہ نے تم حقوق ادا کرو. جیسے دولت والوں کو اللہ نے کہا نا تمہیں دولت عطا کی ہے, غریبوں کا, یتیموں کا, مسکینوں کا خیال کرو, یہاں مرد کو سمجھا رہا ہے, سمجھایا جا رہا ہے, ارے تمہیں درجہ عطا کیا ہے, فوقیت عطا کی ہے, فضیلت عطا کی ہے, قوت و طاقت عطا کی ہے, لہذا اس کا تقاضا یہ ہے کہ جو کمزور ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ میرے الفاظ پلے باندھ لیجیے, اللہ نے مرد کی فوقیت کا ذکر احسان کی ترغیب کے لیے دیا ہے, ڈنڈا اٹھانے کے لیے نہیں ذکر کیا. اللہ نے جو مرد کی فوقیت کا ذکر کیا ہے یہ احسان کی ترغیب کے لیے, اور اچھا سلوک کرو. یہ قوت و طاقت کا ذکر اللہ نے اس لیے نہیں کیا کہ تمہیں چونکہ میں نے قوت عطا کی ہے لہذا تم ڈنڈا اٹھا کے رکھو اور ظلم و ستم ڈھاؤ, نہیں, بلکہ حقوق کا خیال کرو. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, اور مردوں کے لیے عورتوں پر ایک قسم کی فضیلت ہے. وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, اللہ غالب ہے, اللہ حکمت والا ہے. آپ قرآن سن رہے ہو, اب تو ساتواں پارہ چل رہا ہے, کچھ نہ کچھ تو مناسبت ہو گئی ہوگی. آپ جانتے ہیں یہ آیات کے اختتام پر جو اللہ کی صفات لائی جاتی ہیں ان کا آیت کے مضمون سے بڑا گہرا ربط اور تعلق ہوتا ہے. اللہ اکبر, یہاں عورتوں کے حقوق کا ذکر تھا, مرد کی فوقیت کا ذکر, طاقت کا ذکر, فضیلت کا ذکر, تو آخر میں فرما دیا واللہ عزیز حکیم, اللہ زبردست ہے. اے مردو, اگر اس نے تمہیں قوت و طاقت اور فوقیت عطا کی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم ظلم ڈھانا شروع کر دو. یاد رکھو تمہیں قوت ہی کیا ملی ہے, تم سارے قوت والوں سے بڑا قوت والا وہ ہے. واللہ عزیز, اللہ زبردست ہے. اس زبردست کی قوت کا تصور کرو, اگر تم زیادتی کرو گے تو تمہاری زیادتی کا بدلہ لینے والا بھی کوئی موجود ہے جس نے عورتوں کو تمہارے لیے حلال کیا. واللہ عزیز, اللہ عزیز ہے, زبردست ہے, طاقت والا ہے. وہ جو حدیث میں آتا ہے واقعہ بڑا پیارا, غالباً حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کی پٹائی لگا رہے تھے, کانوں میں آواز پڑی, کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے اللہ اکبر علیک منک علیک, جتنی تمہیں اس غلام پر قدرت حاصل ہے اس سے زیادہ اللہ کو تمہارے اوپر قدرت حاصل ہے. تم سمجھ رہے ہو کہ مجھے غلام پر قدرت حاصل ہے, میں جیسے چاہیے اس کی پٹائی لگاؤں؟ ارے تم سے زیادہ اللہ کو تمہارے اوپر قدرت حاصل ہے. پلٹ کر دیکھا تو کہنے والی زبان نبوت کی زبان تھی, سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان. صحابی نے سنا تو فوراً کہا اے اللہ کے رسول, میں نے اس کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا. حضور نے فرمایا کہ اگر تم اس کو آزاد نہ کرتے تو جہنم کی آگ تمہیں جلاتی. کمزوروں پر ستم مت ڈھاؤ, تمہیں اتنی طاقت نہیں ہے جتنی طاقت اللہ کو تمہارے اوپر. میرے نکاح میں کسی کی بہن اور بیٹی ہے تو میری بہن اور بیٹی بھی تو کسی کے نکاح میں ہے. میں ہی چاہتا ہوں اس کے ساتھ حسن سلوک ہو تو میں دوسرے کی بہن اور بیٹی کے ساتھ حسن سلوک کیوں نہیں کرتا؟ تو فرمایا کہ واللہ عزیز, اللہ عزیز ہے, حکیم اور اللہ حکمت والا ہے. اللہ نے اگر مردوں کو حاکم بنایا ہے تو اس میں بھی بڑی حکمتیں ہیں. عورت کو حاکم نہیں بنایا, عورت کو طلاق کا اختیار نہیں دیا. ہاں اگر عورت کو طلاق کا اختیار دیا جاتا تو نہ معلوم 40 سالہ ازدواجی زندگی میں کتنی بار طلاق ہوتی. اس لیے کہ یہ اللہ کی بندیاں جہاں بڑی صفات کی مالک ہیں وہاں جذباتی بہت ہوتی ہیں, ذرا ذرا سی بات پر آپ سے باہر ہو جاتی ہیں, آخری فیصلے پر پہنچ جاتی ہیں, انتہا تک. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور سچ فرمایا, میری بہنیں اور بیٹیاں ناراض نہ ہوں, یہ حقیقت ہے. فرمایا کہ اگر تم ساری زندگی بھی ان کی خدمت کرتے رہو, حسن سلوک کرتے رہو, ذرا سی تکلیف پہنچے گی تو کہیں گی میں نے تو ساری زندگی یہاں پر سکھ کا سانس نہیں لیا ہے, کبھی مجھے یہاں خوشی نصیب نہیں ہوئی, ساری زندگی تیرے پلے پڑھ کر رو رو کر گزار دی میں نے, تو میں نے خوشی نہیں دیکھی اس گھر کے اندر. ساری زندگی تم خدمت کرو, ذرا تکلیف پہنچ گئی یہ سننے کو ملے گا. آج یورپ نے عورت کو طلاق کا اختیار دیا تو وہاں کیا ہو رہا ہے؟ وہاں نکاح کا مطلب ہے طلاق, نکاح کا دوسرا معنی ہے طلاق. اگر آپ یہ سمجھیں کہ کسی عورت کو طلاق نہیں ہوئی تو فوراً سمجھ لیں کہ اس کا مطلب یہ کہ نکاح نہیں ہوا. اگر نکاح ہوتا تو طلاق بھی ہوتی. نکاح کا دوسرا معنی بن گیا طلاق, عورت کو اختیار دے دیا. میں نے اخبار میں پڑھا تھا ایک صحابہ نے مقدمہ دائر کر دیا اس نہجار بے وقوف اور بے وفا سنگ دل شوہر کے ساتھ میرا گزارا نہیں ہو سکتا. کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ یہ میرے پیارے اور معصوم کتے کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھتا, قصور یہ تھا. ایک اور صاحب کا پڑھا اخبار میں کہ اس کے خلاف مقدمہ دائر کیا اس بیوی نے, طلاق دلوائی جائے, اس سے جان چھڑائی جائے. وجہ یہ بیان کی کہ رات کو خراٹے لیتا ہے, میری نیند خراب ہوتی ہے. گویا کہ ہماری زبان میں رات کو رکشہ چلاتا ہے تو اس لیے اس سے میری جان جھڑائی جائے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو مرد کو حاکم بنایا اور مرد کو طلاق کا اختیار دیا تو اس میں بھی حکمت ہے, میں حکیم ہوں. واللہ عزیز حکیم. اسلام توازن رکھتا ہے, توازن. یہ نہیں کہ صرف مرد ہی کو سمجھایا جائے عورت کو نہ سمجھایا جائے, اور عورت کو سمجھایا جائے مرد کو نہ سمجھایا جائے, نہیں, دونوں کو. اللہ پاک ہمیں اعتدال پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سب سے پہلے ایک اہم اعلان تو یہ ہے کہ آپ کو پہلے بھی اس کا علم تو ہو چکا ہے کہ الحمدللہ یہ جو ہمارے درس قرآن کا سلسلہ ہے اللہ پاک اس میں برکت عطا فرما رہے ہیں، اور بھی کئی جگہ حلقے قائم ہو گئے۔ تو پچھلی دفعہ بہادر آباد میں ایک اور حلقہ درس کا افتتاح ہوا تھا، ہر انگریزی مہینے کی دوسری اتوار کو دن کو 11:30 بجے۔ تو انشاءاللہ العزیز اس دفعہ بھی آنے والی اتوار کو دن کے 11:30 بجے درس قرآن ہوگا۔ پتہ بھی سن لیجیے، القرآن کورسز سینٹر بالمقابل شاہین گراؤنڈ نصف بہادر آباد چرنگی کراچی۔ یہ اس کے علاوہ درخواست یہ ہے کہ باہر ان ساتھیوں نے اسٹال لگا رکھا ہے، وہاں اس درس کے دعوت نامے بھی ہیں اور دعوت نامے اپنے حلقہ احباب میں بانٹ دیجیے۔ اور ارادہ یہ کیا ہے، اللہ سے مانگ بھی رہے ہیں کہ اللہ ہم سب کو، آپ سب کو دائی بنا دے اور اللہ آپ کو ہمارا ساتھی بنا دے۔ تو ہمارا ساتھی بننے کا یہی مطلب ہے کہ ہم دعوت دیتے ہیں تو آپ بھی دعوت دیں، تو یہ بھی دعوت کا ایک طریقہ ہے۔ آپ اس میں تعاون فرمائیے، باہر جو ہیں وہ دعوت نامے اور ہینڈ بل وغیرہ لے لیجئے اور تقسیم کیجئے، اور اپنی حاضری کو اور اپنے عزیزوں کی حاضری کو یقینی بنائیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ بہت گناہگار ہیں تو معاف فرما دے، اللہ دل کالے ہیں تو دلوں کو منور فرما دے، ایمان کے نور سے منور فرما دے، اللہ ایمان کے نور سے دلوں کو منور فرما دے، اللہ ایمان کا نور دل میں پیدا فرما دے، دماغ میں پیدا فرما دے، نظروں میں پیدا فرما دے، زبان میں پیدا فرما دے، کانوں میں پیدا فرما دے، اللہ پورے جسم میں لہو کے ایک ایک قطرے میں ایمان کا نور پیدا فرما دے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما دے، اللہ یورپ کے دریدہ دہن اور مادر پدر آزاد ہمیں تیری محبت سے، تیری محبوب کی محبت سے، قرآن کی محبت سے محروم کرنا چاہتے ہیں، اللہ تجھے تیرے اسماء حسنہ کا واسطہ تو ہمارے دل میں یہ محبت اور مستحکم فرما دے، اللہ ہماری نسلوں کو یہ محبت عطا فرما، عشق رسول عطا فرما اور سچا عشق عطا فرما، اللہ ایسا عشق عطا فرما کہ ہم حضور کی غلامی اختیار کرنے پر مجبور ہو جائیں، زندگی کے ہر شعبے میں، نکاح میں، طلاق میں، گھروں میں، دفتروں میں، اس دیواجی زندگی میں اللہ ہم حضور کی اتباع کرنے والے بن جائیں، ہمیں ایسا ہی عشق عطا فرما۔ اللہ درس قرآن کے ان حلقوں کو قبول فرما، قبولیت اور مقبولیت عطا فرما۔ اللہ اللہ یقیناً اس میں کمزوریاں ہو جاتی ہیں، اللہ تو معاف فرما دے، اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ یا اللہ اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، حسن ظن کے ساتھ جتنے لوگ بھی دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں یا ہم سے دعاؤں کی امیدیں رکھتے ہیں، اللہ تو ان سب کی دعاؤں کو سن لے، اللہ قبول فرما لے، بیماروں کو شفا عطا فرما دے، مقروضوں کو قرض سے نجات دے دے، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما دے، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک بنا دے، اور اے اللہ یہ جتنے بھی مرد اور خواتین اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر آتے ہیں، ان کے آنے جانے، سننے سنانے اور بیٹھنے کو قبول فرما لے، اللہ ان کی دعوت کو قبول فرما لے، اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلى الله تعالى على رسوله بخير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله
www.darsquran.com۔
رحمتك يا ارحم الراحمين۔
درس قرآن ڈاٹ کام آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن، مولانا اسلم شیخوپوری صاحب کی آواز میں۔
اور اللہ کہتے ہیں یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان۔
اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔
تو اسلام کا نظریہ یہ ہے، انا للہ وانا الیہ راجعون۔
ہم وہ نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔
محمد قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے.
www.darsquran.com